تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوک فرمال ہے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
مسجد نبوی کے امام شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی کا 1418 ہجری کے موسم حج میں تاریخی خطبہ قطر کے امام مولانا فضل محمد صاحب استاد الحدیث مناوری ٹاؤن کی آواز میں پیش خدمت ہے.
الحمد للہ رب العالمین الملك الحق المبين أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين وقوى بصائرهم بالوحي المستقيم. هدى من شاء برحمته وأضل من شاء بحكمته فعميت عن نور الحق قلوب الكافرين والمنافقين فلله الحجة البالغة على خلقه أجمعين. أحمد ربي وأشكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك يوم الدين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين المبعوث بالقرآن هدى وبشرى للمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا إلى الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله إن أعظم نعم الله على الإنسان الدين الحق الذي يحييه الله به من موت الكفر ويبصره الله به من عمى الضلالة. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا پالنے والا اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے. اس نے اپنے اولیاء کے دلوں کو ہدایت اور یقین کی قوت سے روشن فرمایا اور ان کے فہم فراست کو روشن وحی کی تقویت بخشی. جس کو چاہا اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرمائی اور جسے چاہا اپنی حکمت سے گمراہ کیا. چنانچہ کافروں اور منافقوں کے قلوب نور حق کو قبول کرنے سے اندھے ہو گئے. پس اللہ کی پوری حجت اس کی تمام مخلوق پر قائم ہو گئی. میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں اور اس کا ایسا شکر کرتا ہوں جو اس کی ذات اور اس کے عظیم بادشاہت کے لائق ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہی قیامت کے دن کا مالک ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اولین و آخرین کے سردار ہیں, جن کو قرآن کے ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے رحمت اور خوشخبری بنا کر بھیجا گیا. اے اللہ درود و سلام اور برکتیں بھیج اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب و تابعین پر. اما بعد, اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, اور اسلام کی مضبوط رسی کو تھامے رکھو. اے اللہ کے بندو, بلا شبہ انسان پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت سچا دین ہے, جس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور اس کے ذریعہ گمراہی کے اندھوں کو ایمان کی بصیرت عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایسا نور دے دیا جسے لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا ہے. کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ تاریکیوں میں ہے, ان سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے وہ سب حق ہے, کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہے؟ پس نصیحت تو سمجھدار لوگ ہی قبول کرتے ہیں.
ودين الله في السماء وفي الأرض ودين الله للأولين والآخرين هو الإسلام, ولكن الشريعة تختلف لكل نبي, فشرع الله لكل نبي ما يصلح أمته وينسخ الله ما يشاء ويثبت. ينشأ الله ما يشاء ويثبت ما يشاء بحكمته وعلمه. وببعثة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله كل شريعة وكلف الله الإنس والجن باتباعه والإيمان به. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فاتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو في النار ولا يقبل الله منه دينا غير الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقد بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأفضل شريعة وأكمل دين جمع الله فيه كل أصل بعث به الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من
اللہ تعالیٰ کا دین آسمان و زمین میں اور اولین و آخرین کے لیے صرف دین اسلام ہے. شریعت کے احکام ہر نبی کے لیے مختلف رہے ہیں، ہر نبی کو وہی احکام دیے گئے جو اس کی امت کے لیے ہونا چاہیے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت اور علم سے جس حکم کو مناسب سمجھا منسوخ کر دیا اور جسے چاہا برقرار رکھا. لیکن جب سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو تمام شریعتوں کو منسوخ فرما دیا اور ہر انسان و جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا مکلف بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ فرما دیجئے: اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمان اور زمینوں میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. بس اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے جو کہ اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ. ارشاد نبوی ہے: قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو بھی یہودی یا عیسائی میری نبوت اور رسالت کی خبر سن لے اور مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنم میں داخل ہوگا. پس جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا اور دین قبول نہیں فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اعلان فرما چکے ہیں، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین طلب کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں تباہ کار ہونے سے ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شریعت کے ساتھ بھیجا جو سب سے افضل ہے اور ایسا دین دے کر مبعوث فرمایا جو سب سے اکمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دین میں وہ تمام بنیادی اصول جمع فرما دیے جو انبیاء صالحین علیہ السلام کو دیے گئے تھے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. مشرکین کو وہ بات بڑی حیران گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں. اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے اور جو شخص رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دیتا ہے.
واحبار اليهود ورضان النصارى يعلمون ان دين محمد صلى الله عليه وسلم حق، ولكن يمنعهم من اتباعه الحسد والكبر وحب الدنيا والشهوات، ولن يجزي ذلك عليهم شيئا وقد حرف اليهود والنصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كتابهم وغيروا دينهم فهم على كفر وضلال. وبعد هذا العرض الموجد للحق والباطل يسوغنا نحن المسلمين الدعوة التي التي تنادي بالتقريب بين الأديان من جهة، والتقريب بين أهل السنة والشيعة من جهة أخرى، والذي ينادي به بعض المفكرين الذين تنقصهم أوليات وأساسيات في العقيدة. ويزداد الأمر خطورة في هذا العصر الذي صارت فيه الصراعات دينية ومصالح ترتكز على الدين. إن الإسلام يدعو اليهود والنصارى إلى أن ينقلوا أنفسهم من النار ويدخلوا الجنة ويدخلوا في دين الإسلام الحق وينخلعوا من الباطل. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
مقتدیان یہود و نصارا کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی سچا دین ہے، لیکن مسلمانوں سے حسد، کبر، حب دنیا اور نفسانی اغراض اسلام اور ان کے درمیان حائل ہیں. علاوہ یہود و نصارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل ہی اپنی آسمانی کتاب میں تحریف کر چکے تھے اور انہوں نے اپنے دین کو بدل کر رکھ دیا تھا. اس اعتبار سے بھی ان کا دین ناقابل اعتبار چہرا، بس وہ کفر و گمراہی پر قائم ہے. حق و باطل کے بارے میں مختصر تمہید کے بعد یہ تحریک ہم مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، جو مختلف ادیان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے چلائی جا رہی ہے، حالانکہ حق و باطل باہم کیسے قریب ہو سکتے ہیں. اور ہمیں وہ دعوت بھی بری لگ رہی ہے جس کے منادی وہ دانشور ہے جو اسلام کے بنیادی اور اساسی عقائد کی بھی واقفیت نہیں رکھتے، خصوصاً جب کہ آج کی جنگیں ادیان کی بنیاد پر لڑی جا رہی ہیں اور تمام تر مفادات بھی دین پر مرکوز ہو چکے ہیں. تو ایسی دعوت و تحریک اسلام اور مسلمانوں کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ہوگی. دراصل شیخ حذیفی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مغربی ممالک کے خلیج میں جنگ اور فوجی قوت کو یہودیت و عیسائیت کے حوالے سے دیکھا جائے. بے شک اسلام یہود و نصارا کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ خود کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہو جائیں، اسلام کو مان کر باطل سے چھٹکارا حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب قرار نہ دے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. پھر اگر وہ لوگ اعراض کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ تم اس کے گواہ رہو کہ ہم تم ماننے والے ہیں.
الاسلام يقر اليهود والنصارى على دينهم تحت حكمه اذا كانوا ملتزمين باحكامه الماليه والامنيه، ولا يجبرهم على الاسلام لقوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويبين الاسلام ان دينهم باطل، وهذا لسماحه الاسلام ونصحه للبشريه حتى يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. ولو دخل اليهود والنصارى والمشركون في الاسلام لوسعهم وكانوا اخوه للمسلمين في الدين، لان الاسلام ليس فيه عنصريه ولا يتعصب للون ولا لعرق. قال الله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وتاريخ الاسلام شاهد بذلك.
اسلام یہود و نصارا کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہیں، بشرطیکہ اسلام کے ماتحت رہیں، مسلمانوں کو جزیہ دیتے رہیں اور امن و امان برقرار رکھیں. یہ حکم جزیرہ عرب سے باہر کے یہود و نصارا کا ہے، کیونکہ حرمین شریفین کے تقدس کی وجہ سے یہود و نصارا کو جزیرہ عرب میں قیام کی قطعاً اجازت نہیں، جیسے کہ خود سے حذیفی آگے چل کر بیان کریں گے. اسلام یہود و نصارا کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: دین میں جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے. لیکن اسلام سراپا رواداری اور انسانیت کے لیے خیر خواہی ہے، اس لیے وہ یہ ضرور بتاتا ہے کہ یہود و نصارا کا دین باطل ہے، تاکہ جو ایمان لانا چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے اور جو کفر چاہتا ہے وہ کفر کر لے. اور اگر یہود و نصارا اور مشرکین اسلام میں داخل ہونا چاہیں تو اسلام ان کو اپنے آغوش میں لے لے گا اور یوں وہ مسلمانوں کے دینی بھائی بن سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں کسی رنگ و نسل کی وجہ سے کوئی تعصب کو نہیں روا رکھا گیا. اس پر خود تاریخ اسلامی شاہد ہے اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو. اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو.
وأما أن يقترب الإسلام اليهودية أو النصرانية فذلك بعيد كل البعد، وهيهات هيهات أن يقول هذا. قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأما أن يقترب المسلمون اليهود والنصارى بمعنى أن يتنازل عن بعض أحكام دينه ويتساهل في تطويع دينه أو تطويع بعض أحكام دينه لأهوائهم أو يوادهم فذلك أيضا لا يكون أبدا من المسلم الحق. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
باقی رہا اسلام کے ساتھ یہودیت یا عیسائیت کا جوڑ، یہ بالکل ہی ناممکن اور محال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھوں والا، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور دھوپ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. اسی طرح یہ نظریہ بھی باطل ہے کہ مسلمان بعض احکام اسلامیہ سے دستبردار ہو جائیں اور یہود و نصارا کو مائل کرنے کے لیے بعض دینی احکام میں تساہل اور چشم پوشی کی کام لیں یا کفار سے دوستی رکھیں تو یہود و نصارا قریب ہو سکتے ہیں. سچا مسلمان ایسا کبھی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا کنبا ہی کیوں نہ ہو.
ولكن المسلم مع هذا نهاه دينه ان يظلمهم بل يقسط اليهم وهو مامور بالمدافعة عن الحق وهو مامور ان يدافع عن الحق وينصره ويعادي الباطل ويكسره. وهذا التميز بالعقيدة والأمر بالتمسك بالمبدأ والالتزام الشديد بالإسلام والثبات على الإيمان هو الذي يسعد به المسلم في الدنيا والآخرة ويحفظ له مصالحه وكرامته، وهو الذي يؤيد الحق ويبطل الباطل. وأما الدعوة إلى التقريب بين الأديان فذلك ينافي دين الإسلام ويوقع في فتنة وفساد كبير ويجر إلى خلط في عقيدة الإسلام وضعف في الإيمان وموالاة لأعداء الله تعالى. وقد أمر الله المؤمنين أن يكون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأخبرنا الله تعالى أن الكفار بعضهم أولياء بعض مهما كانت مشاربهم. فقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل.
الغرض مسلمان اور کافر میں کوئی رشتہ نہیں، مگر اس کے باوجود اسلام کسی مسلمان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کفار پر ظلم کرے، کیونکہ اسلام نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا پابند کیا ہے. عام مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حق کا دفاع کرے اور دین کی نصرت کرے اور باطل سے نہ صرف دشمنی رکھے بلکہ اس کی قوت توڑنے کی کوشش کرے. اسلام اور کفر کے درمیان یہ امتیاز جب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ اسلام کے عقائد اور بنیاد کو پوری قوت سے پکڑا جائے، ایمان پر ثابت قدمی اور اسلام کے احکام پر سختی کے ساتھ پابندی ہی سے مسلمان دنیا میں سعادت مند ہو کر اپنی عزت اور اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتا ہے. دین پر استقامت ہی سے حق کو مستحکم اور باطل کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ادیان کو باہم قریب کرنے کی جو تحریک چلائی جا رہی ہے تو یہ نہ صرف اسلام کے بالکل منافی ہے بلکہ مسلمانوں کو بہت بڑے فساد اور فتنے میں ڈال دے گی، اور جس کے نتائج عقیدہ اسلام میں پیوندکاری، ایمان کی کمزوری اور اللہ کے دشمنوں کی دوستی جیسے بھیانک ہوں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو باہم دوستی کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور مومن مرد اور مومن عورتیں بعض بعض کے دوست ہیں، جبکہ اللہ نے کفار کو چاہے کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں ایک دوسرے کا دوست بتایا ہے، چنانچہ فرمایا اور کافر کافروں کے دوست ہیں، اگر تم نے اس طرح نہ کیا تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ مشہور مفسر امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تفسیر یوں کی ہے، یعنی اگر تم نے مشرکین سے علیحدگی اختیار نہ کی اور اہل ایمان کی دوستی نہ کی تو بہت بڑا فتنہ لوگوں میں برپا ہو جائے گا۔ فتنہ سے مراد مسلمانوں کا کفار سے گھل مل جانا اور حقیقت کا مشتبہ ہو جانا ہے، بس مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اختلاف سے لمبا چوڑا فساد واقع ہو جائے گا۔
وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض كيف يكون هناك تقريب بين الاسلام واليهوديه الاسلام في صفائه وضيائه ونوره واشراقه وعدالته وسماحته وشموله وشمول اخلاقه وعمومه للجيش والجن واليهودية في عنصريتها وضيقها وحسبها على البشرية والحفاظ أخلاقها وبنواتها وطمعها، كيف يقبل المسلم أن ترمى مريم الصديقة العابدة بالزنا الذي يرميها به اليهود؟ وكيف يقبل المسلم أن يرمي اليهود المسيح عيسى ابن مريم بأنه ولد الزنا؟
اے ایمان والو، یہود و نصارا کو دوست مت بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسلام اور یہودیت میں کیا جوڑ ہو سکتا ہے جبکہ اسلام اپنی پاکیزگی، روشنی، نورانیت، شرافت و عدالت، رواداری، وسعت ظرفی، بلند اخلاقی اور جن و انس کے لیے عام ہونے میں بے مثال ہے، اور یہودیت مادہ پرستی، تنگ نظری، انسانیت کے ساتھ کینہ پروری، اخلاق انحطاط، اندھیر نگری، لالچ اور طمع کا مجموعہ ہے۔ تو اسلام اور یہودیت میں کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اس بہتان کو قبول کر سکتا ہے جو یہودی حضرت مریم صدیقہ عابدہ علیہ السلام پر لگاتے ہیں؟ کیا مسلمان یہودیوں کو برداشت کر سکتے ہیں جبکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ولد زنا کہتے ہیں؟ بنا بری قرآن اور شیطان کی تلمود یہودی کی کتاب کے درمیان کیوں کر قرب و تعلق ہو سکتا ہے؟
کیسا کوئی تقریب بین الاسلام والمسیحیہ؟ الاسلام دین التوحید والصفاء والتشريع الكامل والرحمة والعدالة، والمسيحية الضالة التي تقول إن عيسى عليه السلام هو ابن الله أو هو الله أو أنه ثالث ثلاثة الأب والابن والروح القدس، فهل يقبل العقل أن الإله يشتمل عليه الرحم؟ هل يقبل العقل أن الإله يأكل ويشرب ويركب الحمار وينام ويفور ويتفوق؟ كيف يكون تقريب بين النصارية الضالة التي هذه عقيدتها في عيسى وبين الإسلام الذي يعظم عيسى ويقول هو عبد لله ورسول لبني إسرائيل من أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام؟
اسی طرح مسیحیت اور نصرانیت کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام صاف ستھرا دینی توحید ہے، سراپا رحمت و انصاف ہے اور مکمل شریعت ہے، جبکہ عیسائیت گمراہی کا مجموعہ ہے۔ گمراہ عیسائیت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ خود اللہ ہیں یا تیسرے معبود ہیں۔ کیا عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ معبود رحم مادر میں پرورش پائے؟ کیا عقل مانتی ہے کہ معبود کھائے پیئے، گدھے کے سواری کرے، سوئے اور بول براز کرے؟ تو ایسے بےہودہ مذہب کو اسلام سے کیا نسبت؟ اسلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا قائل ہے، اور اس میں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، نبی بنی اسرائیل کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے افضل ترین رسولوں میں سے ہیں۔
وكيف يكون هناك تقريب بين السنة والشيعة؟ أهل السنة الذين حملوا القرآن الكريم وحديث رسول الله وسلم وحفظ الله بهم الدين وجاهدوا لإعلاء منارة الإسلام وصنعوا تاريخه المجيد والرافضة الذين يلعنون الصحابة ويهدمون الإسلام. فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا الدين لنا، فإذا طعن أحد فيهم فقد هدم الدين.
اور اہل سنت اور شیعہ کا آپس میں کیا جوڑ؟ اہل سنت تو حاملین قرآن اور حاملین حدیث ہیں، انہیں کے ذریعہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت فرمائی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کیا اور سنہری تاریخ رقم کی، جبکہ دوسری طرف روافض شیعہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور یوں دین اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرتے ہیں. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم تو وہ حضرات ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، تو جو شخص ان پر لعنت طعن کرے وہ اسلام کو اٹھائے گا.
كيف يكون تقريبا بين اهل السنه والرافضه وهم يسبون الخلفاء الثلاثه؟ وسبهم لو كان لهم عقول يفضي الى الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. فان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما صهران لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووزراه في حياته ورجعاه بعد موته، ومن ينال هذه المنزله؟ وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، ويكفي هذا الدليل لبطلان الرفض. وعثمان رضي الله عنه زوج ابنتين للرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الا افضل الاصحاب والاصحاب، فكيف لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوه الخلفاء الثلاثه للاسلام ويحذر منهم ان كانوا صادقين بزعمهم؟ بل سب هؤلاء الثلاثة طعن في علي رضي الله عنه، فقد بايع أبا بكر في المسجد راضيا، وزوج عمر ابنته أم كلثوم، وبايع عثمان مختارا، وكان وزيرا لهم محبا ناصحا رضي الله عنهم أجمعين. فهل يطاهر علي رضي الله عنه كافرا أو يبايع كافرا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم.
اور اہل سنت و روافض میں قربت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ حالانکہ یہ روافض خلفاء ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو گالیاں دیتے ہیں، اور اگر ان میں عقل ہوتی تو سمجھ جاتے کہ ان کی گالیاں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہیں. اس لیے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے اور ان کی زندگی میں ان کے وزیر رہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کا درد رکھنے والے تھے. بھلا یہ مرتبہ اور کس کو مل سکا جو ان دونوں حضرات نے پایا؟ یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں بنفس نفی شریک رہے ہیں، مگر شیعہ کے بطلان کے لیے یہی دلیل کیا ہے؟ اور رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیوں کے شوہر تھے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے لیے سب سے بہترین ساتھیوں اور سب سے بہترین داماد کے سوا کسی اور کو پسند نہیں کرتا. اگر یہ روافض اپنے خیال میں سچے ہیں تو بھلا یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء ثلاثہ کی اسلام دشمنی کو واضح کیوں نہ کیا اور امت کو اس کی کیوں نہ ڈرایا؟ خلفاء ثلاثہ پر طعن و تشنیع کا دائرہ کار صرف یہیں تک محدود نہیں، بلکہ یہ طعن و تشنیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچالنے کے مترادف ہے. اس لیے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد راضیہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، اور اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، اور اپنی خوشی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی تھی. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو خلفاء ثلاثہ کے وزیر عقیدت پیش اور خیر خواہ تھے، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کافر کو اپنا داماد بنا سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کسی کافر کے ہاتھوں پر بیعت کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے.
ولعله معاوية رضي الله عنه طعن في الحسن رضي الله عنه الذي تنازل بخلافة معاوية ابتغاء وجه الله وقد وصف لذلك ومدحه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهل يتنازل صدق رسول الله لكافر يحكم المسلمين؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فإن قالوا بأن علي والحسن كانا مكرهين فلا عقول لهم، لأن هذا تنقص لهما ما بعده تنقص أبدا.
اور ان روافض کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کرنا در حقیقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت ہے، اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ محض اللہ کی رضا کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر پیشگی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی تھی. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا کسی کافر کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کرتا پھرے؟ سبحان اللہ، یہ تو حضرت حسن پر بہت بڑا بہتان ہے. اس پر اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس بارے میں مجبور تھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان روافض میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اس لیے کہ یہ بات تو ان دونوں حضرات کی شان میں ایسا نقص ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا.
وكيف يفعلون أم المؤمنين عائشة التي نص الله بكتابه على أنها أم المؤمنين في قوله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ولا شك أن من يلعنها فإنها ليست له بأم، وأما من كانت أما له فإنه لا يلعنها بل يحبها.
اور یہ لوگ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیسے لعنت بھیجتے ہیں، حالانکہ ان کے ام المؤمنین ہونے کی تصریح خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں کی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ام المومنین پر وہی شخص لعنت کر سکتا ہے جس کے نزدیک ام المومنین اس کی ماں نہ ہو، اس لیے کہ جس کی ماں موجود ہوتی ہے وہ اس پر لعنت نہیں کرتا بلکہ اس سے محبت کرتا ہے.
وكيف يكون تقريب بين اهل السنه والرافضه، وقد جعلوا الخميني امام الضلاله معصوما حيث اقروه على انه نائب مهديهم الخرافه الذي قالوا بانه دخل سرداب سامراء، والنائب له حكم المستنيب، فاذا كان المهدي معصوما فالخميني معصوما لانه نائب له، فما هذا التناقض؟ ان الرافضه في قولهم بولايه الفقيه قد نسبوا مذهبهم من اساسه. والباطل يحكم بعضه بعضا، والباطل يحكم بعضه بعضا، ويشتمل ويتضمن على الردود وتحطيم نفسه بنفسه، واهل البيت براء منهم ومن هذا القول. والادله على بطلان مذهب الرافضه شرعا وعقلا لا تحصى الا بالمشقه. ألا فليدخل في الإسلام، وأما نحن أهل السنة فلن نقترب منهم شعرة واحدة أو أقل من ذلك، فهم أقر على الإسلام من اليهود والنصارى ولا يوثق بهم أبدا، وعلى المسلمين أن يقفوا لهم بالمرصاد. قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفقون. إن نسب الرفض يعود إلى عبد الله بن سبأ اليهودي وإلى أبي لؤلؤة المجوسي. إذا معشر المسلمين، لا بد أن يتميز المسلم في عقيدته، فيحب ما أحب الله ويكره ما يكره الله، ويتناصر المسلمون ويكون يدا واحدة. فإن أعداء المسلمين جمعهم على عداوة المسلمين دينهم وعقائدهم الكافرة قديما وحديثا. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
قال عن السنة والرافض ایک دوسرے کے قریب کیوں کر ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ روافض گمراہی کے سرغنے خمینی کو معصوم کہتے ہیں، اور خود یہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ خمینی ان کے مہدی کا نائب ہے، وہ مہدی جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ سامرا مقام کے غار میں گھس گیا ہے. چونکہ خمینی مہدی کا نائب ہے، اور نائب کا حکم وہی ہوتا ہے جو اصل کا، چنانچہ جب مہدی مستنیب معصوم ہے تو خمینی بھی معصوم ٹھہرا، کیونکہ وہ اس کا نائب ہے. اور ان روافض نے صرف کسی پر بس نہیں کیا، بلکہ یہ اپنے ہر فقی کی ولایت اور معصومیت سے بھی قائل ہیں. یہ ان کے عقیدے کا کس قدر کھلا تضاد ہے، گویا انہوں نے اپنے مذہب کی بنیادیں خود ہی کھوکھلی کر دی ہیں. اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، اس لیے جھوٹ کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی باتیں ایک دوسرے سے متصادم ہوتی ہیں اور یوں خود ہی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تمام اہل بیت ان روافض اور ان کے اس بات عقیدہ سے بری ہیں، اور ان کے مذہب کے بطلان پر شرم اور عقلن اتنے دلائل ہیں کہ انتہائی قد و کاوش کے بغیر ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ سوئن کو چاہیے کہ اپنے عقائد باطلہ سے طائب ہو کر دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ہم اہل سنت کو بال برابر بھی ان کے نزدیک نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ اسلام کے حق میں یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک ہیں، ان پر کبھی بھی کسی بھی طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے تو ان کے مکر و فریب سے دفاع کرنے کے لیے ہر وقت ان کے گھات میں بھیگے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہی لوگ دشمن ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیے۔ اللہ ان کو غارت کرے کہا چلے چلے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ صرف مشیت کا نسب خاص عبداللہ ابن سبا یہودی اور ابو لؤلؤ مجوسی سے جا ملتا ہے۔ پس اے مسلمانوں، اس